أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهيدا والله لا يحب الظالمين. اگر تم کو زخم لگے ہیں تو دوسروں کو بھی زخم لگے ہیں، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جسے ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اللہ جانے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تم میں سے کچھ کو شہید بنایا جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. محترم حاضرین، آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے قوموں کا عروج زوال اور قانون الہی. ہم جب تاریخ کے مراحل سے گزرتے ہیں تو ہم مختلف قوموں کو دنیا کی قیادت کرتے ہوئے اور دنیا میں لوگوں پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو محکوم اور مغلوب دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ایک بنیادی سوال ہے کہ قومیں کس طرح سے عروج پاتی ہیں، قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے، قیادت اور امامت کے منصب پر لوگ کس طرح سے فائز ہوا کرتے ہیں، لیڈرشپ قوموں کو کس طرح ملتی ہے. اس کا ایک اللہ کی طرف سے اٹل قانون ہے، لیکن اس سلسلے میں جو قانون ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں جو عروج زوال کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں اس میں کوئی ایک اصول نہیں بلکہ مختلف کرائیٹیریز ہیں، مختلف کرائیٹیریاز. کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کسی خاص بنیاد پر عروج دیا، اور کبھی کسی قوم کو کسی خاص بنیاد پر اس کو زوال دیا اور قاری مدد میں اسے ڈھکیل دیا. تو اس سلسلے میں کوئی ایک اٹل قانون نہیں، لیکن قانون اس کے پیچھے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں قانون ہوتا ہے. اگر کوئی قوم ترقی پر ہوتی ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور کوئی قوم تنزلی پہ ہوتی ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں. الٹاپ نہیں چل رہا یہ نظام، اس میں اللہ کی طرف سے کچھ خاص قوانین ہیں اور اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے کچھ ضابطے ہیں. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور تاریخ کے مختلف حوالوں میں ہم اپنے اس موضوع کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا جو یہ، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو یہ گفتگو ہوگی اس سلسلے میں، ہم اپنی گفتگو کو دو نشستوں میں رکھیں گے. آج کی نشست میں خاص جو پہلو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں عروج اور زوال کے مراحل سے گزری ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جب ہماری دوسری نشست ہوگی تو اس میں ہم اس کے آگے کے مرحلے کو لیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جو عروج حاصل ہوا اس کی بنیادیں کیا تھیں، مسلمانوں نے دنیا کے اندر جو امامت اور قیادت کے فرائض انجام دیے اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا تھے. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے کی گردشیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی آج کوئی ہے اور کل کوئی ہے. لیکن اس میں دو وجوہات اور بتاتی ہیں کہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کسی منزل پر ہے اور کبھی کوئی کسی مرحلے پر ہے، کہ اس میں دو وجوہات خاص طور سے اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون لوگ واقعی مومن ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون ہوتا ہے کہ جاننے کے لیے کہ مومن کون لوگ ہیں، اور اگر وہ ایمان پر صادق ہیں تو ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ان کو ستایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ظالم بن جاتے ہیں اپنے مختلف کرداروں کی بنیاد پر، مختلف افکار کی بنیاد پر، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایک مرحلہ ایسا لاتا ہے جب ان کا زوال ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس آزمائش میں ایک سنت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ اصل میں ایک بنیادی چیز یہ جان لیجیے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس میں بنیادی جو مقصد ہے وہ انسان کی ابتلاء اور اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہے۔ جب ابتلاء اور آزمائش اور انسان کا امتحان بنیاد بن گئے تو مختلف پہلو سامنے آئیں گے، مختلف حیثیتیں سامنے آئیں گی۔ اس آیت کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تاکہ ہم جانیں کون لوگ مومن ہیں، یعنی جو مومن ہوتے ہیں ہم ان کو عروج کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں اور ان کو غلبہ ملتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شَهِيدًا شُهَدَاءَ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت حق کے فریضے پر گامزن کرتا ہے، اور جب وہ اس راستے پہ نکل جاتے ہیں تو اللہ ان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں ارشاد ہوا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، کہا گیا کہ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی نے جس قوم کو کسی نعمت سے مالا مال کیا تھا تو اس نعمت کو اس سے چھیننے والا نہ تھا، یا اس نعمت کو اس سے لینے والا نہ تھا، یا اس کی پوزیشن کو بدلنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں، یعنی خود وہ اس منزل پہ لے آتے ہیں جہاں اللہ کی یہ سنت پوری ہوتی ہے، جب انہیں زبان آ جاتا ہے، ان سے نعمت اللہ کی چھن جاتی ہے، یہ قیادت، یہ امامت، یہ عروج اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ مال کی فراوانی، یہ زمین میں سطوت اور بلندی اور غلبہ اور تسلط، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ خوشحالی، بہترین ماد و زر اور بہترین زمینیں اور بہترین وسائل، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت جس میں فرمایا گیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہا گیا کہ اگر تم پھر گئے اپنے راستے سے، صحیح راستے سے پھر گئے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے کوئی دوسری قوم لے آئے گا، اور جو دوسری قوم آئے گی وہ تم جیسی نہ ہوگی۔ یعنی معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس راستے سے ہٹاتا ہے جس میں وہ بلند ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اس قوم کو لاتا ہے وہ اس سے اچھی ہوتی ہے۔ یعنی اندازہ ہی ہوا کہ ریپلیسمنٹ جو ہوتا ہے اس میں جب دوسری قوم آتی ہے تو اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ مت سمجھیے گا اس میں کہ وہ بالکل ہی بہتر ہوتی ہے، بلکہ اس میں اللہ کا قانون ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، یعنی کہ اپنے اخلاق میں، اپنی محنت میں، اپنے مادی وسائل میں، اپنی اسٹرگل میں، کچھ لحاظ سے وہ ان سے بہتر ہو، تب اس کو یہ موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، فانجیناکم واغرقنا علی فرعون وانتم تنظرون، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ یعنی آل فرعون کس قدر طاقتور تھے، فرعون کس قدر طاقتور تھا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا زوال ایک اللہ کی طرف سے قانون آیا اور اس کا زوال ہو گیا۔ وانتم تنظرون یعنی انتقام اللہ نے لیا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ ہوا اور تم کو ہم نے مہلت دی اور تم کو یہ موقع دیا کہ تم اس کی چیرہ دستیوں سے نجات پاؤ۔ ایک جگہ کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تم کو آزماتے رہیں گے تاکہ جاننے کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں حق پر، اور کون لوگ ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، نہیں اسٹرگل کی بنیاد پر، ڈٹے رہنے کی بنیاد پر، صبر کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے یہ قوم کو اٹھایا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہ دیتا، وہم یسدون عن المسجد الحرام، کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکا کرتے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو سمبولک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, جو اللہ کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں, وہاں سے اگر کسی قوم کو بے دخل کر دیا جائے تو وہ قوم جو قبضہ کیے ہوئے ہے, قابض جو قوم ہوتی ہے چاہے وہ کتنی طاقتور ہو, لیکن چونکہ اس نے دوسری قوم کو اللہ کے جو مقدس مقامات ہیں, اللہ کی جہاں پر عبادت ہوتی ہے, وہاں سے نکالا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس غالب قوم کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر دیتا ہے. وہم یسدون عن المسجد الحرام, یہ مسجد حرام سب کے لیے تھی, تو وہاں ایک اللہ کا خاص طور سے قانون بنتا ہے کہ جو معبد ہیں, جو مساجد ہیں, جو عبادت گاہیں ہیں, ان سے اگر کسی کو محروم کر دیا جائے تو چاہے وہ کتنی طاقتور ہو, لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو غالب ہے اور قابض ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد ہوا, یہ سورہ انفال کی آیت ہے, جس میں کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زوال کی طرف لے کے آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ زوال میں جو لوگ اس کے خاص محرک, انہی کو جو ہے وہ اس راستے پر, اس پستی پر لے جائے, بلکہ اس میں جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کام نیک نہیں کرتے تو ان کو بھی اس عذاب میں اور اس پستی میں لے آیا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اے لوگو اس اللہ کی آزمائش سے بچو کہ اس آزمائش میں صرف ظالم لوگ ہی جو ہے وہ نہ پیسے جائیں گے خاص طور سے, بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پسیں گے جو اس کام کو نہیں کریں گے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور بارہا اس مختلف مواقع پر ان کی جو کارستانیاں تھیں, ان کے جو اعمال تھے, اس کا تذکرہ ہو چکا ہے, جس میں کہا گیا کہ ہم نے ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا, یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور بربادی لکھ دی گئی. اور پھر فرمایا گیا کہ وہ ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون انبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یعنی ان پر مغلوبی اور محکومی مسلط کر دی گئی. کس پر؟ بنی اسرائیل پر. زوال آ گیا ان کا, مغلوبی اور محکومی. وجہ اس کی بتائی گئی کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے, نبیوں کو قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر گئے تھے. تو ایک خاص وجہ یہ بھی بتائی گئی, نبیوں کا قتل, چونکہ وہ انبیاء کے وارث تھے, ان کے پاس تورات تھی, ان کے پاس شریعت تھی, ان کے پاس قانون الہی تھا, اس کے باوجود بھی ان کے اعمال یہ ہو گئے تھے. تو ان کے مقابلے میں جو قومیں تھیں جن کے پاس یہ کچھ نہ تھا وہ ان پر غالب آ گئی. اندازہ کیجیے, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, شریعت ہوتی ہے, قانون ہوتا ہے, ان کے مقابلے میں دوسری قوم ان پر غالب آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو کام دیا گیا ہے, جو امانت دی گئی ہے, وہ امانت کا صحیح عقدہ نہیں کرتی, تو اللہ کی طرف سے ایک قانون یہ بنتا ہے کہ ان کی پٹائی ہوتی ہے. اسی طرح سے سورہ ہود میں یہ آیت دیکھیے, وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی بستی کو ناحق تباہ نہیں کرتا جبکہ اس بستی کے رہنے والے اصلاح کے راستے پر. یعنی اندازہ یہ ہوا کہ جب قومیں اور بستیاں اصلاح کے راستے سے بھٹک جاتی ہیں, کہیں اور چلی جاتی ہیں, تو اللہ پھر ان کو ہلاک کرتا ہے اور ان کے مقابلے میں دوسروں کو لے آتا ہے. قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت دیکھیے, جس میں کہا گیا کہ وجعلنا منہم ائمت یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, کہا گیا کہ ہم نے, وجہ بتائی گئی کہ جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو لیڈرز بنایا, پیشوا بنایا, جو ہمارے قانون کے مطابق لوگوں کو راستے پر لے جایا کرتے تھے, لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے. تو اس میں فرمایا گیا کہ لما صبر, صبر ایک بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے, صبر کے معنی آتے ہیں ڈٹ جانا, حق پر گامزن ہو جانا, پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, پوری ثابت قدمی کے ساتھ, پورے استقلال کے ساتھ. تو جب کوئی ظالم آتا ہے اور ظالم کے مقابلے میں وہ قوم کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں لیکن وہ ڈٹی رہتی ہے, تو اللہ کی سنت ایسی بھی آتی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کچھ اور ہوتا ہے, یعنی مختلف قوانین ہیں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ یہ لیڈ کرتے ہیں اور پیشوائی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا گیا, ایک جگہ فرمایا گیا سورہ محمد کی آیت ہے, کہا گیا ولاکن لیبلوا بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل اللہ, یعنی فرمایا گیا کہ فلن یضل اعمالہم, کہا گیا کہ اے لوگو تمہیں یہ جاننا چاہیے اگر اللہ چاہتا, اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا ان دشمنوں سے, لیکن اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک باز کو باز سے آزمائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ان کی مساجد, ان کے معابد, ان کی پاکیزہ جگہیں, ان کا تقدس پامال ہو رہا ہے, دوسرے لوگ قبضہ کر رہے ہیں, قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا, تازیان عبرت ان پہ نازل نہیں ہو رہا. تو کہا گیا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو چھوٹ دیتا ہے, مہلت دیتا ہے اور تمہارے ایمان کو جانچتا ہے اور بعض کو بعض سے آزماتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا ظلم کرتے ہیں دیکھیں اور یہ کتنا سہتے ہیں دیکھیں. اصل چیز تو یہ ہے نا, اللہ پر ایمان یہ بنیادی چیز ہے, جو حق ہے اس حق پر گامزن رہنا یہ بنیادی چیز ہے, کب تک ہی رہتے ہیں اس پر گامزن. ان فرعون علی فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. فرعون کا جو بنیادی وجہ بتائی گئی کہ اس کو ہم نے زبال کیوں دیا, اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں فساد کرنے والا تھا, اور اس کے علاوہ فساد کیا تھا اس کا, اوپر تذکرہ آیا اس کا. کہا گیا کہ فرعون زمین میں بڑا سرکش ہو گیا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا. پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو مختلف گروہ میں بانٹ دیا تھا, یعنی جو لوگوں کو مختلف گروہ میں بانٹ دیتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے, جیسے کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, لوگوں کو تقسیم کرو اور اپنا فیصلہ سناؤ اور اپنا حکم چلاؤ. تو بعض لوگ یہ, یعنی تاریخ میں جو مستبد اور سپریسیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ظالم قسم کے لوگ, وہ یہ کام کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو رول کرنے کے لیے لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیتے ہیں. پھر یہی نہیں بلکہ کہا کہ وہ یستضعف طائفۃ منہم, یہ فرعون ان لوگوں میں سے ایک خاص گروہ کو بہت ہی حقیر سمجھتا تھا, ان کو حقیر بنا رکھا تھا, اور اس کی پوری بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے مردوں کو مار دیا کرتا تھا. تو اس فساد کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے فرعون کو غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو مہلت دی گئی. تو یہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں قرآن کا یہ اسلوب دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی سنت دیکھیے. سورہ قصص میں ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا اور یہ ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں ستائے گئے تھے, زمین میں حقیر قرار دیے گئے تھے, زمین میں کچلے گئے تھے, اور ان کو ہم امام بنائیں, ان کو پیشوائی کے منصب پر فائز کریں اور ہم ان کو وراثت دیں. یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قوموں پر اتنا ظلم ہوتا ہے, خود ان کے اندر کوئی بہت بنیادی کیپیبلٹیز اور صلاحیتیں نہیں ہوتی, ان کے اندر ایسی کیریکٹرسٹکس نہیں ہوتی, خوبیاں نہیں ہوتی, لیکن ان پہ اتنا ظلم ہوتا ہے اور ظالم اتنا ظلم کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کچلی ہوئی قوم پر رحم آتا ہے, اور ظالم کے ظلم کی بنیاد پر اللہ کا خاص طور سے عذاب کا کوڑا اس پہ برستا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, یعنی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل بہت ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو امام بنائے, نہیں, ان پہ ظلم بہت ہو رہا تھا اور ظالم بہت بڑا ظالم ہو گیا تھا. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم بہت زیادہ ہونے لگے, ظالم انتہائی ظالم ہو جائے, اور اس کے مقابلے میں جو قوم ہے انتہائی کچل دی جائے, انتہائی جو ہے اس کو آپریسڈ قوم بنا لے جائے, تو اس آپریسڈ قوم کو اللہ تعالیٰ رحم اس پر آتا ہے اللہ کا, اور ظالم کے ظلم پر اللہ تعالیٰ کے انتقام کی آگ جو ہے بھڑکتی ہے اور اس کو دبا دیتا ہے. فرعون اپنے وسائل کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بہت طاقتور تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس ایسی بنیادی خصوصیات بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا ظلم تو ہو گیا تھا کہ چاہا کہ اب ٹھیک ہے، اس کو اس ظلم سے نجات دی جائے اور ان کو ہم پھر موقع دیں کہ یہ امامت پر اور قیادت کے منصب پر فائد ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوا، ہاں اسی پہلو کو ایک جگہ اور واضح کیا گیا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، یعنی ایک ہم نے زمین کے مشرق اور مغرب کی وراثت ایسی قوم کو دی جو زمین میں کچلے گئے تھے، زمین میں دبائے گئے تھے. پھر فرمایا گیا اس کے بعد کہ وَتَمَّتْ قَدِمَتِ رَبِّ قَدِمَتُ رَبِّكَ وَتَمَّتْ قَدِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. فرمایا کہ ہم تمہارے رب کا یہ وعدہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں پورا ہوا، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ تم اگر صبر کرو گے اور ڈٹے رہو گے تو ہم تمہیں اس ظلم سے نجات دیں گے. تو وہی بات پھر صبر کی آ گئی. پھر ایک بات جو بہت بنیادی یہ ہوتی ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جو لوگ لیڈرز ہوتے ہیں اور جو ایسی قومیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ثابت کر لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور سے، یہ وہ خاص جسے کہتے ہیں آئیڈیل اللہ کا، جو مثالی جو اللہ کے ہاں جو قائد ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی کے لحاظ سے چلتے ہیں، اور پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اسی کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو راستے پہ لایا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو وحی کی، نیک کاموں کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یہ سب کے سب ہمارے نیک بندے تھے. تو یہ وہ آئیڈیل ایک شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہوتی رہی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اوپر کرتا ہے، اور خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید اس کے اندر سے کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کی بنیاد پہ اسے مغلوب کر دیتا ہے. لیکن چند سالوں کے بعد جو دوسری قوم ہے جو کسی وجہ سے ڈومینیٹ ہو گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے مغلوب کر دیتا ہے. یہ آپ دیکھیں سورہ روم میں یہ ہے نا کہ الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض. یہ زمانے کا واقعہ آپ کو معلوم ہوا کہ جب مکے میں مسلمان تھے تو ایرانی رومی پہ غالب آ گئے تھے، اور رومی جو تھے وہ ایرانیوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے بہتر تھے کہ ان کے پاس شریعت تھی، اور جو بھی شریعت تھی اس کے مطابق تھوڑا بہت ایرانیوں سے وہ بہتر تھے. چاہے عیسائیت تھی ان کے پاس، عیسائیت میں جو قدریں تھیں وہ ظاہر ہے ایرانیوں سے بہتر تھیں، لیکن چونکہ ان کے پاس مادی وسائل نہ تھے اور ان کے پاس وہ قوت نہیں تھی، تو اس کے مقابلے میں جن کے پاس مادی وسائل تھے وہ غالب آ گئے. لیکن جن کے پاس مادی وسائل ہوتے ہیں، جب وہ غالب آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر سے جو خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں مغلوب قوم کو لے آیا جاتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ کہا گیا کہ فرمایا گیا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ایرانی جو ہے مغلوب ہو جائیں گے اور یہ غالب آ جائیں گے. ایسا بھی ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم زمانے قدیم میں فرعونی، بابلی، کلدانی، فینفی، ایرانی اور ہندوستانی اور چینی تہذیبیں دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسباب کی بنیاد پر قوموں کا عروج و زوال ہوتا رہا. لیکن بنیادی بات ہے کہ اسلامی تہذیب جب غالب ہوئی تو اس کے ہاں سب سے بڑی بنیاد ایمان تھی، عقیدہ تھی، روحانی بلندی تھی، اور مادی ترقی اور سائنس یہ اس کے پاس تھی. اس کے بعد وہ دنیا میں سب سے زیادہ کئی سو سال تک، 1200 سال تک، 1400 سال تک وہ مسلمان جو ہے دنیا کے سپر پاور رہے. اسی لیے آپ دیکھیں اگر تاریخ میں ہم اس پہلو کو ابھار کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کون کون سی قومیں کس طرح سے مغلوب ہوئیں، تو اندازہ ہوگا کہ قوموں کی یہ تاریخ کیا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک نبی اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میری امید اب ختم ہو گئی ہے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اب یہ جو بھی جنیں گے بچے وہ فاجر اور کفار پیدا ہوں گے، اس لیے اب ان کو تباہ کر دے. اندازہ ہی ہوا کہ اللہ کی سنت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک قوم کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد کی نسلیں کیسی ہوں گی. نبی کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے بعد نسلیں کسی بھی صورت میں بہتر راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ پورا ہوا. قوم عاد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑے ظالم اور شریر لیڈر تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بہت ہی طاقتور اور سرکش ہو گئے تھے. یہاں تک کہ جو پبلک کے مقامات تھے وہاں بھی برائیاں کیا کرتے تھے. قوم لوط کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا برائی تھی. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ایک زمانے میں بڑی متمدن قوم تھی. مدین میں ان کی حکمرانی تھی اور ان کا بڑا غلبہ تھا، لیکن ناپ تول میں جو ان کے ہاں بیماری جب شروع ہو گئی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں تو تاریخ پورے آپ کو معلوم ہے کہ خود حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اسلام کی زبان سے ان پر دعانت کی گئی. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف اطوار میں انبیاء جو آتے رہے تو انبیاء نے قوموں کی قیادت کی اور وہ لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہوئے. اس پہلو کو اگر ہم جاننا چاہیں کہ تاریخ کے مراحل میں خاص خاص کون سی قومیں تھیں جو قیادت کے منصب پر رہیں اس کے بعد وہ مغلوب ہو گئیں، تو چند قوموں کا ہم نام لیتے ہیں اور اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. اگر آپ چھٹی صدی مسیح کی دنیا کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ انسانی تاریخ کا انتہائی تاریخ ترین دور تھا. نبیوں کی دعوت اور ان کی آواز دب چکی تھی، دنیا سے خدا پرستی ختم ہو گئی تھی، دیندار اشخاص انتہائی مایوس ہو چکے تھے اور انہوں نے رحمانیت اختیار کر دی تھی. انہوں نے ان کے پاس جو دین کی امانت تھی اس کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے دین کو یہ سمجھ لیا تھا کہ دینداری یہ ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، پہاڑوں کی کوہوں میں چلے جائیں، غاروں میں پناہ لے لیں اور صحرا کی تنہائیوں میں زیادہ سے زیادہ تپسیا کریں. جب ظاہر ہے جب دیندار لوگ زمین سے اور دنیا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر برے لوگ دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. رومی اور ایرانی یہ تہذیبیں بڑی طاقتور تھیں اس وقت، لیکن ان کے ہاں مادیت کی جو حیثیت تھی انتہائی مادہ پرست، انتہائی پرتعیش زندگی، اور لوگوں کو انہوں غلام بنا رکھا تھا. جہاں تک مذہب کا تعلق تھا تو مذہب کے بارے میں بنیادی بات یہ تھی کہ جو مذاہب کے پرستار تھے انہوں نے مذہب کو چند عقائد اور چند مراسم تک محدود کر دیا تھا. ان کا جو مذہب آیا تھا کہ دنیا کی حکمرانی کرے، دنیا کو ضابطے دے اور دستور دے، جو ان کے پاس مذہب تھا اس کو اس طرح سے انہوں نے مسخ کر دیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کیا کرتا، دنیا کے لیے کچھ دستور بھی نہیں دے سکتا تھا. سینٹ پال کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا مخالف تھا. حضرت عیسیٰ اسلام کے بعد پھر وہ اس نے یہودی عیسائیت اختیار کی اور اس نے عیسائیت کو بالکل بدل دیا، ایرانی خرافات لے لی، رومی بت پرستی لے لی اور مصری افلاطونیت، مختلف چیزوں کا مربع اس نے بتا دیا تاکہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکے. یہ مسیحیت جو ہے کرسچینٹی، اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے، قابل قبول ہو سکے، اس نے مختلف مذاہب کی مختلف چیزیں لے لی کہ صاحب اگر چاہو تو یہ بھی تم اختیار کر لو، چاہو تو یہ بھی اختیار کر لو. اس کی بنیاد پر مسیحیت اور عیسائیت میں بت پرستی آ گئی، شرک آ گیا اور بدعت و خرافات آ گئیں. پھر قسطنطین کا زمانہ آتا ہے. قسطنطین کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی مسیحیت چند مراسم اور بے کیف عقائد کا نام ہو گئی تھی. حالانکہ بہت بڑا حکمراں تھا لیکن مذہب کا عمل دخل حکومت میں نہیں تھا. رومی سلطنت پہ جب ہم پہنچتے ہیں، رومی سلطنت بھی دنیا کی ایک بڑی متمدن اور بڑی طاقتور قوم رہی اس زمانے میں. اسلام سے پہلے کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اسلامی تحریک اور اور اس پر پہنچیں گے جہاں قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا ہوا ہے. رومی تہذیب کے بارے میں رومی سلطنت, ان کے ہاں مذاہب کی فرقوں میں بڑی خانہ جنگی تھی, عقائد میں خانہ جنگی, تصورات میں خانہ جنگی اور افکار میں خانہ جنگی, یہاں تک کہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اسلام کی شخصیت کے بارے میں یہ خانہ جنگی کہ حضرت عیسیٰ اسلام کی جو حیثیت ہے وہ بشری اور الہی کس حد تک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے ہیں, اور کہتے ہیں خدا ہیں, خدا کے بیٹے, خدا کے بندے, خدا سب کچھ. اب ظاہر ہے اب یہ مسئلہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اسلام کس حد تک بندے ہیں, کس حد تک بشر ہیں, اور کس حد تک خدائی ان کے اندر ہے. تو کس حد تک ان کے اندر الہی خصوصیات ہیں اور کس حد تک ان کے اندر بشری خصوصیات ہیں, تو اس میں نسبتیں طے ہوتی تھیں کہ پروپورشن کیا ہے اس کا, اور اس میں جھگڑے ہوتے تھے. ایسے ایسے جھگڑے ہوتے تھے کہ یہ جھگڑا کرتے تھے کہ یہ جو سوئی ہے, اس سوئی کے اندر جو سوئی کے اندر جو سوئی کے اندر سوراخ ہوتا ہے, تو اس کے اندر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. یا حضرت عیسیٰ السلام نے جو آخری کھانا کھایا تھا وہ کیسا کھانا تھا, اس طرح کے مسائل میں جھگڑتے رہتے تھے یہ لوگ. روم کے بارے میں جانیے کہ روم جو تھا وہاں پر جو تہذیب تھی انہوں نے اس حد تک جو ہے اپنے آپ کو ظالم بنا دیا تھا کہ ایک زمانے میں 30,000 افراد کو قتل کیا انہوں نے. یہودی جو زمانے میں تھے ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں نے, ان کے پاس مذہب تو تھا, دین بھی تھا, عقائد بھی تھے, اور شریعت بھی تھی, جو کچھ بھی تھی, بہت سی شریعت کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا, لیکن تھا, لیکن اس شریعت کو وہ لے کر کے قوم کے سامنے نہیں آتے تھے. تو ہوا کیا تھا, ان کے اندر مادیت آ گئی تھی, مذہبی پیشوا مال لوٹتے تھے اور کھسوٹتے تھے, اور سود, آپ کو پتا کہ سود جو ہے دنیا میں سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا ہے, سود کی لعنت انہوں نے شروع کر دی تھی. تو ظاہر ہے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ان کے لیے ریسپانس کیا ہوتا, اور اپنے آپ کو نسلی طور پر بڑا اونچا سمجھتے تھے. ظاہر جب کوئی قوم اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنے لگے تو کوئی اس قوم کے مذہب کو کیوں اختیار کرے گا. اسی لیے آتا ہے کہ بونوسس ایک شخصیت گزری ہے بہت عظیم, اس نے پوری کی پوری یہودی قوم کا خاتمہ کر دیا. اس طرح سے ہرقل نے 630 میں یہودیوں کا قتل عام کیا. اس کے مقابلے میں ایک تہذیب اور تھی, اور ایک ملک اور تھا, اور ایک علاقہ اور تھا, ایران. ایران کے بارے میں آپ جانیے کہ وہاں پر اس نے, چونکہ وہاں پر مختلف عقائد تھے اور مختلف مذاہب تھے, اور جب جو موقع ملتا تھا وہ اپنے لحاظ سے اس کو فٹ کر لیا کرتے تھے. اس حد تک وہ برائی کی طرف آگے بڑھ چکے تھے. یزدگرد ایک ان کا حکمراں گزرا ہے, اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی اور بعد میں اس کو قتل کر دیا. اور اسی ایران میں بہرام ایک پیشوا گزرا, بہرام ایک حکمراں گزرا, اس نے بہن سے شادی کی. یہاں تک کہ پروفیسر آرتھر کرسٹین کہتا ہے کہ ایران کا حال یہ تھا, جنہیں ہم حرام رشتے کہتے ہیں, ان سے شادی کرنا زیادہ کارے ثواب سمجھا جاتا تھا. کہا کہ زیادہ بہتر شادی یہ ہے, زیادہ اچھا رشتہ یہ ہے کہ تم ان سے شادی کرو جو تمہارے لیے حرام ہے, یعنی ماں بہن بھائی, ماں بہن بیٹیاں وغیرہ وغیرہ, ان سے شادی کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ بہتر آئیڈیل شادی سمجھی جاتی تھی. یہ اس حد تک پہنچ چکے تھے. اس کے مقابلے میں پھر ایک مانی اٹھا اور اس نے ریئیکشن میں کہا کہ شادی کرنا ہی حرام, نکاح کرنا ہی حرام, کیونکہ شدید جب وہ یزدگرد کا زمانہ جو تھا جس میں شادی کسی سے بھی کر لو تو انتہائی شہوانی جذبات اور پیدا ہو گئے تھے, اور قوم کے اندر فحاشی بے انتہا ہو گئی تھی, جگہ جگہ فحاشی. جب ظاہر ہے جب اہم رشتے اور خونی رشتے اور محترم رشتے ہی جب بن جائیں تو ظاہر ہے پھر کہاں انسان جو ہے کسی حدود میں رہے گا اور حد میں رہے گا. تو ہوا کیا, یہی ہوا کہ اس کے مقابلے میں ایک ریئیکشن ابھرا اور مانی نے کہا کہ زندگی انسان تجرد کی گزارے, شادی ہی نہیں کرے, بلکہ شادی کرنا حرام, شادی کرنا ناجائز اس نے قرار دیا اور غیر قانونی قرار دیا. یہ ایک ریئیکشن ہوا. پھر اس کے بعد میں ایک ریئیکشن اور ہوا, مزدک کا ریئیکشن. اب دیکھیں جب ریئیکشن پہ ریئیکشن آتے ہیں تو کیسے قومیں زوال پہ آتی ہیں اور کیسے قومیں جو ہیں پستی میں جاتی ہیں. پھر اس کے ریئیکشن میں ایک مزدک ابھرا, اس نے کہا جب اس نے یعنی مانی کی تحریک کی بنیاد پر لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا, تجرد کی زندگی اختیار کی, تو مزدک نے اس کے مقابلے میں کہا کہ صاحب یہ کیا تم کہہ رہے ہو, بالکل کھلی چھوٹ, کوئی حدود نہ ہو. اور اس میں تو ایک بات اور آئی, یعنی آپ دیکھیں کہ یزدگر کے زمانے میں یہ تھا کہ محرم رشتے اور محترم رشتے اور محرمہ سے نکاح جائز. اس نے تو یہ کہا کہ جس کا جو قبضہ ہو, جس کے جتنی طاقتور ہو, جس سے چاہے زنا کرے اور جس سے چاہے اپنا رشتہ قائم کرے. اس کی بنیاد پہ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ اس کی بنیاد پہ ہوا ہے کہ ایسی انارکی پھیلی تھی کہ جس کو موقع ملتا تھا جہاں چاہتا تھا گھستا تھا اور اس کے مال پر, اس کے زر پر, اس کی زن پر قبضہ کر لیتا تھا, اور کہتے تھے یہ اس کا حق ہے, وہ طاقتور ہے, جو چاہے کرے. یعنی آپ دیکھیں ریئیکشن پہ ریئیکشن, پھر یہ ریئیکشن. پھر ایران میں شاہ پرستی کا حال یہ تھا, میں نے آپ کو رومی تہذیب بتائی, اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا, یہود کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا, اب ایران کا تذکرہ چل رہا ہے, اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا ہے. ایران کی شاہ پرستی کا عالم یہ تھا, کہتے تھے کہ یہ جو شاہ ہے, یہ جو بادشاہ, یہ خدا کا خون ہے, یہ بلکہ خدا کا پرتو ہے, یہ خدا کا اوتار ہے, بلکہ یہ خدا اس کے اندر شامل ہے, اس لیے اس کا پیدائشی حق ہے حکومت کرنا, انسانوں پر اس کا حق ہے, انسانوں کا اس پر کوئی حق نہیں, اور جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اس کا مقدس فریضہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ ہی کرتا ہے. اور اگر اپنے دسترخوان سے کچھ لوگوں کو کچھ دے دیتا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے, تو یہ اس کا احسان ہے, تمہارا کچھ بھی نہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ تھا, دوسری طرف اسی زمانے میں آتش پرستی کا رجحان ابھرا, جسے ہم مجوسیت کہتے ہیں, آگ کی پوجا. اسی ریئیکشن میں ایک آگ کی پوجا, کہ آگ چونکہ ہر چیز کو جلاتی ہے, تو لوگوں کا ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ تو بڑی طاقتور چیز ہے, اور ظاہر ہے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے, کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے نا, شیطان کی جو خمیر ہے, شیطان کی جو سرشت ہے, اس کی تخلیق ہے, وہ آگ سے ہوئی ہے, تو اس نے آگ کا تقدس پیدا کیا ان کے اندر. اب جب آگ کا تقدس پیدا ہوا, تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ آگ انسان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان, اس معنی میں کہ آدمی کچھ مانگ کیا سکتا ہے اس سے. تو جب آگ کی پوجا شروع ہو گئی, تو ظاہر ہے انسان کے پاس یہ نہ رہا کہ آگ کی پوجا کرنے کے بعد پھر جو کچھ کرے گا, تو اس میں ظاہر ہے کوئی قانون نہ ہوگا, کوئی دستور نہ ہوگا. یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ صاحب پرائیویٹ لائف میں بھی ہم کیا کریں. ایک وہ دور آیا کہ پرائیویٹ لائف میں کیا کریں, بس پرائیویٹ لائف میں آگ پوجی ختم. بات مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آگ پوچھ کے نکل گئے, اس کے بعد جو پورا سڑک پر آئے, شاہراہ پر آئے, گھر سے باہر نکلے, تو اس کے بعد کیا باقی رہ گیا. اسی زمانے میں ایک بہت ہی اہم مذہب ابھرا, جسے ہم بدھ مت کہتے ہیں. بدھ مت کے اندر بھی وہی ریئیکشن تھا, دنیا کو چھوڑ دو, پہاڑوں کی پناہ گاہوں میں چلے جاؤ, پہاڑوں کی گفاؤں میں چلے جاؤ, اور اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو بالکل تج دو. ظاہر ہے اس بدھ مت میں اس لحاظ سے تو بڑا اٹریکشن تھا, بڑی سادگی تھی کہ دنیا سے, اور مادیت کے مقابلے میں آئی ہے, چونکہ مادیت دنیا پرستی بہت ہو گئی تھی, تو اس کے ریئیکشن میں یہ بات آئی تھی. پھر کیا ہوا, بدھ مت نے یہ راستہ اختیار کیا, لوگوں کو اس کی, لوگوں پر اس کی بڑی اپیل ہوئی, لوگوں کے لیے بڑا اپیلنگ مذہب تھا یہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ برہمنیت جو ہے نا, ہندو مذہب میں جو برہمن ہے, ہزاروں ہزار سال سے جو ہے, وہ بڑا, جسے کہتے ہیں بڑا طاقتور مذہب اس معنی میں ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام مذاہب کو ایبزارب کر لیتا ہے, ہضم کر لیتا ہے. کیونکہ یہ برہمنیت کے مقابلے میں یہ مذہب آیا تھا, ہندوستان میں ریئیکشن میں آیا تھا, تو اس نے دیکھا کہ جب برہمنزم جو ہے ابھر رہا ہے, یہ بدھ مت ابھر رہا ہے, تو برہمنوں نے کہا کہ اس کو بھی ہضم کیسے کرو. تو انہوں نے مہاتما بدھ کو جو تھے, جو بدھ مت کے بانی تھے, ان کو بھی جو ہے اوتار بنا لیا اور خدا بنا لیا, اور کہا پوجا اسے. ان کے ہاں برہمنوں, بدھ مت میں کوئی پرستش نہیں کسی کی, کوئی خدا نہیں تھا, تو اس کو خدا بنا لیا اور پھر اپنے خدا بھی اس میں شامل کر دیے. ظاہر ہے ختم, پوری ہوا نکل گئی اس کے اندر سے. آپ کو پتا ہے یہ برہمن کی خاص بنیاد ہیں, اس لیے آپ دیکھیں کہ برہمن بڑے چالاکی کے ساتھ ہمیشہ سیاسی اور سماجی اور معاشی اور مذہبی بنیاد پر دنیا میں چھا جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے ان کے اندر. صرف اسلام ہے جس کو وہ ہندوستان میں ہضم نہ کر سکے, یہ ایک بہت بڑی بنیاد. یہ کہتے ہیں کہ صاحب برہمن ہی کہتا ہے کہ ہم نے سب کو ہضم کر لیا, اسلام نہ ہضم ہو سکا. یہی اسلام کی خاص بات ہے. تو اب پھر وہی ہوا کہ برہمنوں کے جو اوتار تھے, ان کے دیوتا تھے, وہاں بھی پوجا شروع ہو گئی, تو ظاہر برہمن کے اندر سے بھی وہ روح ختم ہو گئی. ہندوستان کی جب بات چلی ہے, تو ہم ہندوستان کا یہ تذکرہ کر دیں کہ وہاں کروڑوں معبود تھے اور طبقاتی تقسیم تھی, طبقاتی تقسیم میں معاملہ یہ تھا کہ منو جی نے حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 300 برس پہلے منو شاستر نام کا ایک اصول دیا کہ چار ذاتیں ہیں، اور ان چار ذاتوں میں یہ آدھا ہے، یہ اس سے کم آدھا، یہ اس سے کم آدھا، اور سب سے کم جو ہے وہ شدھ ہے کہ اس کا کوئی حق ہی نہیں، اس کا کوئی حق ہی نہیں، وہ تو بس پٹنے کے لیے ہے، خدمت کرنے کے لیے ہے اور عبادت کرنے کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے، وہاں ان کے ہاں اس مذہب میں جنسی خواہشات کو ہیجان انگیز طریقے سے ابھارا گیا. دیوی اور دیوتاؤں کی ننگی تصویریں ہوتی تھیں، یہ تو ایک حد تک ہے، بلکہ ان کے ہاں مرد برہنہ عورتوں کی اور عورتیں برہنہ مردوں کی پوجا کیا کرتے تھے. لنگ کی پوجا انہیں کے یہاں سے آئی ہے. اس لحاظ سے ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنتی ہیں کہ اس کو بہترین رنگ دیتے ہیں، بہترین صورت دیتے ہیں، بہترین شکل دیتے ہیں، اس کے پیچھے وہی چیز ہوتی ہے. اس میں اس کے بعد ہم اب دیکھیں گے عرب کا حال. عربوں میں بھی معبود کی کثرت تھی. آپ کو یہ بات معلوم ہے قصہ سے، مکے کے اندر کعبے کے اندر کتنے بت تھے. عورت کو انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا. قبائلی اور خاندانی تعصبات بے انتہا تھے، اور ان کی فطرت میں جنگجو مزاج تھا. ان کی فطرت میں جنگ تھی، جنگ کرتے تھے. تھوڑے ایک ایک زبات پر جو ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر صدیاں جنگ کی انہوں نے. وہ بکر و تغلب کی باہم لڑائی صدی آدھی، جس میں انہوں نے گوائی کہ اگر اونٹ چلا گیا فضا جگہ دوسرے کے چراگاہ میں تو اس پہ جنگیں ہو رہی ہیں. تھوڑا سا کسی قبیلے کا مسئلہ ہو گیا تو اس نے کہا میرے قبیلے کے ساتھ کیے کیوں ہو گیا، اس پہ ہوئی ہیں جنگ. اچھا بات جیسے میں نے آپ کے سامنے کہی عورت کی، ہندو مذہب میں بھی عورت کو جہاں یہ تقدس حاصل تھا کہ وہ دیوی اور دیوتا ہے، اسی مقابلے میں یہ اس کو کمتری حاصل تھی کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے عورت ستی ہوتی تھی. مرد شوہر کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو وہ بہتر سمجھتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جل جاؤں تاکہ بعد میں جو کچھ مجھے بھگتنا پڑے گا اس سے بہتر تو یہ ہے. اس میں روحانیت بھی ہے، اس میں میرا اعلیٰ مقام بھی ہوگا، میں دیوی کے منصب پہ پہنچوں گی اور اس کے بعد اس تمام تباہی سے بچ جاؤں گی جو اس کے بعد اس نے ملنے والا تھا، کیونکہ اس کے بعد عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اگر ہم دیکھیں چین کو، کیونکہ چین جو ہے ہمیشہ اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے رقبے کے اعتبار سے، اپنے افرادی قوت کے اعتبار سے ہمیشہ ایک باحیثیت ملک رہا ہے، اس کی ایک اس علاقے کی حیثیت رہی ہے. تو ان کے ہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو خدا کا فرزند کہتے تھے اور اس کو مقدس سمجھتے تھے، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے جو بادشاہ چاہتا تھا کرتا تھا. چین کا معاملہ یہ تھا. مصر و شام میں روم کی حکومتیں تھیں، اور ان روم کی حکومتوں میں بھی معاملہ یہی تھا جو پہلے بات آپ کے سامنے آئی کہ عیسائیت کے اندر تو کچھ تھا نہیں، چند مراسم ہو گئے تھے اور اس کے لحاظ سے لوگوں کو ایکسیپٹر بنانے کے لیے لوگ آتے تھے اور اس کے لحاظ سے اس میں شامل ہو جاتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں رومی اور ایرانی، ان دونوں میں جنگیں چلتی تھیں، کبھی کوئی غالب اور کبھی کوئی غالب. کبھی اللہ کی طرف سے یہ سنت ہوتی تھی کہ یہ قوم جو ہے کچھ اس کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے تو ہم اس کو غلبہ دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ویسے ہی غلبہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کرائیٹیریا پر. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ روم کی وہ آیت پیشی کی تھی کہ الف لام میم غلبت الروم، غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ روم کے مغلوب ہو گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سیغلبون، وہ غالب آ جائیں گے. تو کبھی یہ غالب آتے تھے، کبھی وہ غالب آتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسرا پرویز، جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، آپ دیکھیں اس کے پاس 12,000 عورتیں تھیں اس کے ہاں، اور اس قدر پرتعیش تھے اور اتنا غرور ان کے اندر تھا، جو اشرافیہ کا طبقہ تھا، جو اتنا غرور تھا کہ ہرمزان جب اس کا مقابلہ ہوا ہے حضرت عمر سے، آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ آگے اس کا مقابلہ ہوا عمر سے، اور وہ قید ہوا، مغلوب ہوا اور مدینے آیا ہے، حضرت عمر سے ملاقات ہوتی ہے، شکست کھائی ہے اس نے، پہنچتا ہے مدینے بالکل شکست خوردگی کی حالت میں، اور جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو ایک موٹے سے پیادے میں پانی جاتا ہے، موٹے سے پیادے میں اسے جب پانی دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت دیر تک تو وہ رکتا ہے، کیا کروں. پھر پانی پی لیتا، کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھوکا اور پیاسا مر جاؤں، لیکن اس موٹا سا پیالہ، یہ کوئی پینے کی چیز ہے جس میں پانی پی رہا ہوں؟ ہماری تو شہنشاہیت، ہمارا تو شان یہ ہے، ہماری تو آن اور بان یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ عالمگیر صورتحال تھی، جس کو ہم قرآن کریم کی اس آیت میں، اس آیت کی تعبیر اس میں پیش کر سکتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری ہر جگہ فساد برپا ہے لوگوں کے عمل کی پاداش میں، ایسا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بعد اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ پلٹ آئیں گے۔ خشکی اور تری ہر جگہ فساد برپا ہے، اور یہ کیوں فساد برپا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ فساد جو برپا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انار کی، ہر جگہ بدامنی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے، اور بعض بعض پہ تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ کی ایک سنت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بعض کو لاتا ہے اور بعض کو ان کے مقابلے میں، تو اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ایسا فساد ہو کہ بالکل دنیا ختم ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو دنیا کا انتظام چلانا ہے، دنیا کو باقی رکھنا ہے، تو اس میں جو جس لحاظ سے اپنے آپ کو جس طرح ثابت کرے گا وہ اسی لحاظ سے اللہ کے ہاں مقام پائے گا۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مقام اس کا آئیڈیل مقام ہو۔ بات بتاؤ، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، بڑا ہی سپریسیو اور ظالم اور جابر حکمراں ہے، اس کے مقابلے آپ دیکھا کہ وہ بھی ظالم ہے لیکن وہ اسے ہٹا رہے ہیں، وہ اس کو ہٹا رہے ہیں، تو آپ، وہ بھی آئیڈیل نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے رکھا ہے۔ اب اس کے، اس میں اللہ کی سنت کیا ہے، یہ اس کے اشارے اور اس کے کنارے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اس لائق نہیں کہ اس کو ہٹا سکے، آپ کے اندر وہ اسلامی اخلاقیات، وہ انسانی اخلاقیات اور وہ مادی وسائل نہیں۔ کہ اسلامی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں امامت کے، انسانی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں امامت کے سلسلے میں، اور مادی وسائل کیا ہوتے ہیں اس سلسلے میں مولانا مودود نے بڑی اچھی بحث کی ہے، تو اگلی بحث میں میں آپ کو اس پہلو کو ابھار کے پیش کروں گا۔ جب اسلام کی امامت اور مسلمانوں کی امامت اور قیادت کا جب مرحلہ آئے گا تو بتانا میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہوتی ہے کہ کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بہترین اخلاقیات ہوتی ہیں اوروں کے مقابلے میں، ان کے پاس مادی وسائل ہوتے ہیں اوروں کے مقابلے میں، تو وہ غالب آ جاتی ہیں اوروں کے مقابلے میں، کیونکہ جن کے پاس اسلامی اخلاقیات ہیں، اگر اسلامی اخلاقیات بھی نہ ہوں، مادی وسائل بھی نہ ہوں، تو وہ قومیں عروج نہیں حاصل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ کچھ موقع کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ان کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہی جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب فنا چلا گیا تو فنا آ جائے گا، اور فنا آ گیا تو فنا آ جائے گا، اصل میں یہ جو ہے، یہ ذہن اور ذہن کی بیماریت، بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ جب مرحلہ آئے گا، آئے گا۔ اصل تو یہ کہ آپ اسٹرگل کرتے رہیں، اور جو بھی طاغوت ہو، جو بھی برائی ہو، اس برائی کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کرتے رہیں۔ آپ اسٹرگل کریں گے تو ہو سکتا ہے اس ظالم کو ہٹانے کے لیے بعد کوئی دوسرا ظالم آ جائے جو اس سے طاقتور ہو، لیکن اس ظالم کو تو ہٹانا ہے۔ اب بعد میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظالم اس کے مقابلے، ہو سکتا ہے کہ وہ شاید بہتر تھا، لیکن جب وہ ظالم آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اس سے بڑا ظالم بن جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ اس سے بڑا ظالم بن جائے، کیونکہ اللہ کا امتحان تو اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا۔ اللہ کا امتحان تمام ظالموں آپس میں ہو رہا ہے کہ ظالم کون کم ہے اور کون زیادہ ظالم ہے، پھر اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم اس جگہ فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مادی وسائل نہ ہوں، قوم آپ کا ساتھ نہ دے رہی ہو، افراد آپ کے ساتھ نہ ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب کرنے سے کیا فائدہ، یہ کرنا نہ کرنے والی بات جو ہوتی ہے یہ عذر لنگ ہے۔ اپنے آپ کو ثابت کریں اور اندھیروں میں چراغ جلاتے رہیں، ایک مرحلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا کہ چراغ سے چراغ جلیں گے، روشنی سے روشنیاں ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی سنت جو اس سلسلے میں مسلمانوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے اس پہلو سے کہ ہم تاریخ کے اس مرحلے کو دیکھتے ہیں کہ کیسے قومیں عروج پائی، کیسے قوموں نے عروج پایا، آگے بڑھی قومیں کس طرح سے آگے بڑھیں، اور کس طرح سے قوموں نے کچھ زباد ہوا۔ اس کے بعد ہم آئندہ گفتگو میں یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جو قیادت حاصل ہوئی اس کی بنیادیں کیا تھیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے اس قانون کے مطابق صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.